الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم روزے کے بارے میں اسلامی قانون کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مہینے کو، اس میں روزہ رکھنے، اس کی راتوں میں قیام کرنے کو لوگوں کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بتایا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ رمضان ہی میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو یہی بات لیلۃ القدر میں قیام کے متعلق بھی کہی گئی ہے۔ یعنی اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ توبہ کے مواقع ہیں، اللہ کی طرف رجوع کے مواقع ہیں۔ ایسے موقعوں پر اللہ کی آدمی عبادت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اپنے گناہوں کا بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس موقع پر اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ جو غلطیاں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں سے جس کی میں تلافی کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے، اور جس کی نہیں کر سکتا اس کو مالک تو معاف فرما دے، تو ارشاد فرمایا کہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے اور روح الامین اس میں ہر معاملے کی اجازت لے کر اترتے ہیں۔ لہذا جو مہم امور ہیں، بڑے غیر معمولی معاملات جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں، ان کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور قرب الہی کے جو مواقع ہیں، وہ اس ایک رات میں ایسے ایسے حاصل ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیز کو خاص طور پر قرآن مجید نے بھی نمایاں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں اگر بندے کو موقع مل جائے دعا کرنے کا، استغفار کرنے کا، تو چونکہ پوری کائنات کے بارے میں اس وقت خاص التفات ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فرشتوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے معاملات کی تنفیذ کے احکام لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا خاص کرم اس میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تقدیر کے فیصلوں کی یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے، بالخصوص اس کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو متعین نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات ترغیب کے انداز میں کہی گئی ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہی مقصود ہے کہ اس عشرے کے دوران میں آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھی وہ گھڑی نصیب ہو جائے کہ جس میں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکوں۔ یہ جو عبادت کے لیے بعض ایام مقرر کیے گئے ہیں، بعض اوقات متعین کیے گئے ہیں، تو عبادت کے لیے ایام و اوقات کی یہ تعین کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کو ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں اس طریقے سے واضح کیا، ان کا اقتباس ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار ہے، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ان کا اعتبار ہے۔ جس طرح خاص خاص چیزوں کے بونے کے لیے خاص خاص موسم اور مہینے ہیں، ان میں آپ بوتے ہیں تو وہ پروان چڑھتی اور مثمر ہوتی۔ یعنی مادی دنیا میں یہ قانون چل رہا ہے کہ اگر آپ گندم کو سردیوں میں بو دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بارآور ہو سکے۔ ہر پھل کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے، ہر فصل کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے، اور اب ہم سائنسی طور پر یہ جانتے ہیں کہ اس فصل کو پکنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے بہت سے کائناتی عوامل ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ پھر ثمرآور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے کا معاملہ جو ہے یہ روحانی عالم میں بھی ہوتا ہے، اور اگر ان موسموں اور مہینوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسرے مہینوں کی طویل سے طویل مدت بھی ان کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی خاص خاص کاموں کے لیے خاص موسم اور خاص اوقات و ایام مقرر ہیں۔ اگر ان اوقات و ایام میں وہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ایام و اوقات نظر انداز ہو جاتے ہیں تو دوسرے ایام و اوقات کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی ان کی صحیح قائم مقامی نہیں کر سکتی۔ یعنی اس میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور مادی لحاظ سے بھی ہوتا ہے، یہ پھر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے کہ جمعے کے لیے خاص دن ہے، روزوں کے لیے خاص مہینہ ہے، حج کے لیے خاص مہینہ اور خاص ایام ہے، وقوف عرفہ کے لیے معینہ دن ہے۔ ان ایام و اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے اجر و ثواب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، لیکن ان کی ساری برکتیں اپنی اصلی صورت میں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب یہ ٹھیک ٹھیک ان ایام و اوقات کی پابندی کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ برکت فوت ہو جاتی ہے جو ان کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی یہاں سے جائے اور جا کر دو چار کنکر پکڑے اور جا کر جمرات پر مار دیں کسی بھی موقع کے اوپر جا کے، میدان عرفات میں جا کے ایک دن ڈیرہ ڈالے رکھے اور عبادت کرتا رہے، تو یہ سارے جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن حج کے اس خاص موقع میں، خاص ماحول میں یہ جیسی برکتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ عام حالات میں نہیں بن سکتے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے جو ایک روحانی ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ جب تک میسر نہیں آتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ روزہ رکھنے کا تجربہ کر کے دیکھیے کہ عام دنوں میں آدمی نفل روزہ رکھتا ہے، بڑے اجر کی چیز ہے، لیکن اس روزے کے ساتھ وہ ماحول کبھی نہیں بنتا جو مثال کے طور پر رمضان کے روزوں میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص فضا ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے کے پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نفس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نیکی کی خیر کی توفیق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دونوں عوامل ہیں، انسان کا اندرونی ملان ہے جس کے بعد وہ نیکی کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اور اس کا صلہ ملتا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس ہوتا ہے کہ آدمی جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے سے اور اپنے ملان سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی کبھی کبھی یہ سزا ملتی ہے کہ پھر شیطانوں کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ تو دونوں جانب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی نے صحیح وقت پر نیکی کی ہے تو اس موقع کے اوپر اللہ کے فرشتے اور ان کی سکینت اس کی زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ جیسے رمضان میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرو گے، نیکی کرو گے، خیر کا کام کرو گے تو اندرونی ملانات تو روکیں گے، وہ تو انسان کے اندر موجود ہے امتحان کی وجہ سے، لیکن شیاطین کو جو موقع دیا گیا وہ اس موقع پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں یا حج کے موقع پر یا عرفہ کے دن یا حرم کی حاضری کے موقع کے اوپر جو فرشتوں کی سکینت ہے وہ زیادہ مقدار میں نازل ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں وہ ایک روحانی ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے قلب کے اوپر سکینت نازل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خاص خاص ایام و اوقات کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، شیاطین سے بچنے کے لیے بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اور نیکی اور خیر کی طرف بڑھنے کے لیے بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں ایک ہی سطح پر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، وہ مصروف بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ بھی لگ جاتا ہے، وہ بعض اوقات اپنے اندر غیر معمولی قبض کی کیفیت جس کو صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ ہمہ وقت ہوتی رہتی ہیں، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر عمومی حالات ہی پر اس کو رکھتے تو پھر انسانوں کے لیے اور ہمارے جیسے کمزور انسانوں کے لیے شاید بچنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جس میں کچھ رجوع کے لیے اسباب جمع ہو جائیں، یہ انسان کی فطرت اور اس کی کمزوری کا تقاضا ہے۔ تو اس کو خاص طور پر یہاں توجہ دلائیے۔ اس کے بعد اب ایک نظر ہم اس پر ڈالیں گے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے، یعنی یہ جو عبادت ہے یہ کس طریقے سے مذاہب میں موجود رہی ہے۔ نماز کی طرح روزے کی تاریخ بھی نہایت قدیم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں اس سے پہلے نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن نے بتایا ہے کہ روزہ مسلمانوں پر اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح وہ پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی اس میں تو الفاظ ہی یہی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا ہے۔ گویا قرآن مجید نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ تربیت نفس کی ایک اہم عبادت کے طور پر اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے۔ یعنی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہبی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو روزے کے ذکر سے خالی ہو۔ جیسے نماز کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا، پرستش کے آداب ملیں گے، بالکل اسی طرح روزہ ہوگا۔ نینوہ اور بابل کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ ایک زمانے میں یہاں آشوری قوم آباد تھی، سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت انہی کی طرف ہوئی، ان لوگوں نے پہلے انہیں جھٹلا دیا لیکن بعد میں یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر جب یہ ایمان لائے ہیں، ان کی توبہ اور رجوع کا ذکر بائبل کا جو صحیفہ یونس ہے اس میں ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات نقل ہوئے ہیں اور جس طرح وہ بیان کیا گیا ہے اس کا ایک اقتباس ہے کہ تب نینوہ کے باشندوں نے، جب حضرت یونس نے ان پر اللہ کی حجت پوری کر دی اور اس کے بعد واپس آئے، وہ نکل گئے تھے چھوڑ کر، واپس آئے اللہ کے حکم سے، تو پوری قوم ایمان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا ذکر کیا ہے قرآن بائبل میں۔ تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی۔ یعنی آپ اس آشوری قوم میں بھی یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے توبہ اور رجوع کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہا تو منادی یہ کی گئی بادشاہ کی طرف سے کہ سب لوگ روزہ رکھیں، آج یہ اتنی قدیم عبادت ہے، اور آدنا والا سب نے ٹاٹ اوڑا، یعنی انہوں نے اپنے عام لباس اتار دیے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں، یعنی یہ اعلان کیا گیا کہ سب ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی روزے کا ذکر آتا ہے کہ روزہ رکھ کر گویا پوری قوم نے گریہ زاری بھی کی، اللہ سے توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا۔ عرب جاہلی میں بھی روزہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، ان کی زبان میں صوم کا لفظ موجود ہے، یعنی روزے کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تصور بھی موجود ہے۔ تو صوم کا لفظ جو ہے یہ موجود ہے عربی زبان میں، اس لفظ کا وجود بجائے خود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس عبادت سے پوری طرح واقف تھے، یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی عرب جانتے تھے کہ روزہ کیا ہے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عربی جاہلیت کی تاریخ میں ایک بڑی اہم کتاب ہے ڈاکٹر جواد علی کی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، اس میں اس پر ایک باب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں کیا کیا روزے تھے۔ تو روایتوں میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قریش یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، یعنی ان کے ہاں 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا، اس روز وہ جبہ ہوتے، عید مناتے، بیت اللہ کو غلاف پہناتے تھے۔ اس کی توجیہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش جاہلیت میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے تھے جس کا بوجھ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، چنانچہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہا تو یوم عاشور کا روزہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ وہ اس دن یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھتے تھے کہ اس نے اس گناہ کے نتائج سے ان کو محفوظ رکھا۔ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کی ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش کو ایک زمانے میں قحط نے آ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی، تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی عبادت کسی نہ کسی درجے میں ان کے ہاں ایسے ہی زندہ تھی جیسے کہ نماز، حج، قربانی، یہ عبادتیں زندہ تھیں۔ یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی روزہ ایک عام عبادت ہے، بائبل میں ان کے روزوں کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، اور اس کے لیے خاص اس لفظ کے علاوہ بعض مقامات پر جان کو دکھ دینے اور نفس کشی کرنے کی تعبیرات بھی اختیار کی گئی۔ تو بائبل میں بھی کئی مقامات کے اوپر یہ ذکر ہوا ہے کہ اس طرح روزہ رکھا گیا، اور اس میں کسی جگہ پر تو روزے کا لفظ آیا ہے، اور کہیں کہیں مترجمین نے اس کا ترجمہ جان کو دکھ دینے یا اس طرح، کیونکہ ہم اس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے مفاہیم میں بھی کر دیا ہے۔ خروج میں، بائبل کی کتاب خروج میں ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہی خداوند کے پاس رہا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ 40 راتوں کے لیے سیدنا موسیٰ کو بلایا گیا تھا، اور اس میں بائبل کی کتاب خروج بیان کرتی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو، یعنی 10 احکام کو لکھا۔ تو ان کو گویا 40 دن کے لیے روزے سے رہنے کے لیے کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قاعدہ ہوگا جس میں 24 گھنٹے میں یا اسی طرح ہماری طرح مغرب کے موقع کے اوپر افطار کر لیتے ہوں گے، تھوڑا بہت کھا لیتے ہوں گے، تو 40 دن تک وہ روزے کی حالت میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تورات دی۔ تو گویا ان کے ہاں بھی اس کا ذکر اسی طرح ہے۔ اخبار میں ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ وہی روزہ رکھنا ہے، اس کا ذکر اخبار میں آتا ہے۔ اور اس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو ان کے ہاں ایک خاص دن مقرر کیا گیا تھا جس میں وہ روزہ رکھتے تھے، اس روزے کے کچھ آداب تھے، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ کام نہ کریں، جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ روزے کی ایک صورت یہ بھی رہی بعض جگہوں کے اوپر کہ کوئی اس دن بات بھی نہ کی جائے، یعنی لوگ اپنی زبان بھی بند کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی مختلف صورتیں اس کی موجود رہی ہیں۔ اس کی کتاب قضات میں ہے بائبل کی، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے، اور وہاں خداوند کے حضور بھی رات زمین پر پڑا رہا۔ یہ زمین پر پڑا رہا گویا تعبیر ہے کہ سجدے میں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کرتے رہے، اور اس دن انہوں نے روزہ بھی رکھا۔ نومیہ میں ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کے خطاؤں کا اقرار کیا۔ یعنی ایک توبہ اور رجوع کی تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی اور اس موقع کے اوپر بھی ٹاٹ اوڑھ کر مٹی اپنے سر پر ڈال کر روزہ رکھ کروایا. ظاہر ہے کہ یہ وہ بدعتیں ہیں جو بعد میں داخل کر لیتے ہیں لوگ, لیکن روزے کی عبادت کا ذکر اس میں بھی ہے. اسی طرح زبور میں ہے کہ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی. تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے روزہ رکھ کر دعا کی گئی. یرمیہ میں ہے, پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمہار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا. اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ روزوں کے لیے مخصوص دن بھی مقرر رہے, جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے اوپر جس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں انہی پر فرض کیے گئے تھے. تو یہاں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ روزے کا جو مقررہ دن تھا جس میں روزہ فرض تھا اس دن یہ معاملہ ہوا. یوئیل میں ہے, خداوند کا روزے عظیم نہایت خوفناک ہے, کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. یعنی ایک موقع کے اوپر یہ حکم بیان ہوا ہے, اور اپنے کپڑوں کے نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. یعنی کپڑے پھاڑ کر نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے, یعنی خدا کی طرف رجوع کر کے تمہارے دل پھلوا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے, کیونکہ وہ رحیم و مہربان ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. یعنی آدمی رجوع کرے, توبہ کرے, روزہ رکھے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. زکریہ میں ہے, پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا. یہ کچھ بنی اسرائیل کے روزوں کا ذکر آیا ہے, یعنی ان کے ہاں چوتھی تاریخ کو, پانچویں تاریخ کو, اسی طرح ساتویں اور دسویں مہینے میں روزہ رکھا جاتا تھا. اب اس کے بعد انجیل میں جو متا کی انجیل ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے, اور جب تم روزہ رکھو, سیدنا مسیح کہتے ہیں, تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. سیدنا مسیح کا چونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ مذہبی یبوستوں کو دور کر کے اور لوگوں کو صحیح دین کی روح سے آگاہ کرنا ہے, تو روزہ تو تورات میں موجود ہے, رکھ رہے ہیں. تو وہ ایک خاص موقع پر کہتے ہیں کہ بعض ریاکار لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا ہے تو اب نہائیں گے بھی نہیں, اور بہت روزے والا منہ بنا ہوگا, اور جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پر تاثر اس طرح کا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نہا دھو کے اس باپ کے سامنے روزہ رکھو. وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا میرا باپ, تو اس باپ کے سامنے روزہ رکھو جو پوشیدگی میں بھی دیکھتا ہے. یعنی ریاکاروں کی طرح اس طرح کا منہ نہ بناؤ, ایسے ہی روزہ رکھو. اعمال میں ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے تھے, روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. تو اس میں بھی یہ ذکر موجود ہے. اعمال میں چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد کی مسیحیت زیر بحث ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہاں بھی روزے کی عبادت اسی طرح موجود ہے. اس سے ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روزے کی عبادت بھی نماز کی طرح, زکوٰۃ کی طرح, حج کی طرح قدیم ترین عبادت ہے. اس کی ابتدا اسلام سے نہیں ہوئی. اسلام نے صرف یہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں, کہ جہاں کہیں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی. تو یہ روزے کی تاریخ. اس سے واضح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزہ بھی قرآن کے مخاطبین کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی. وہ اس کی مذہبی حیثیت اور اس کے حدود و شرائط سے پوری طرح واقف تھے. چنانچہ قرآن نے جب اس کا حکم دیا تو ان حدود و شرائط میں سے کوئی چیز بھی بیان نہیں کی. یعنی قرآن مجید میں جب روزے کا حکم آیا ہے تو بالکل ایسے جانی پہچانی چیز کا جیسے ذکر ہوتا ہے کہ تم اسی طرح روزہ رکھو جس طرح کہ پہلی امتیں رکھتی رہی ہیں. کوئی اس کی تفصیلات یا حدود شرائط نہیں بیان کیے, بلکہ ہدایت فرمائی کہ خدا کے ایک قدیم حکم اور انبیاء علیہ السلام کی ایک قدیم سنت کے طور پر وہ جس طرح اسے جانتے ہیں اسی طرح ایک لازمی عبادت کے طور پر اس کا اہتمام کریں. جیسے آدمی نماز سے واقف ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنی چاہیے, تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نماز پڑھو تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ایسے ہی قرآن نے روزے کا حکم بیان کیا. قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو روزے کا ماخذ بھی اصلاً مسلمانوں کا اجماع اور ان کا عملی تواتر ہے. یعنی قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہوا ہے, بیان ہوا ہے. باقی جہاں تک روزے کی عبادت کا تعلق ہے, وہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں متواتر رہی ہے, ان کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے, ایسے ہی ہمیں بھی منتقل ہوئی ہے. قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اسے فرض قرار دیا. مریضوں اور مسافروں کے لیے اس سے رخصت کا قانون بیان فرمایا، اور بعد میں جب بعض سوالات اس سے متعلق پیدا ہوئے تو ان کی وضاحت کر دی۔ یعنی قرآن مجید کا جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں، جس طرح روزہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے تم پر بھی فرض ہے۔ کچھ حدود شرائط زیر بحث آ گئے، کچھ سوالات ہوئے ان کو واضح کر دیا، اور لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے رخصت کا قانون بیان کر دیا۔ یعنی اس سے زیادہ قرآن مجید نے کچھ نہیں کیا، بعض سوالات کا جواب دیا ہے، تو روزے کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ میں خاص طور پر اس کو جو اتنی زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ دیکھیے نماز ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ مسلمان کہتے ہیں ان پر فرض ہے، لیکن قرآن مجید جو ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ تمام عبادات حقیقت میں قرآن سے شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے موجود تھی۔ دین ابراہیمی میں اسی طرح ان کا اہتمام ہوتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، روزے رکھے جاتے تھے، یہ سب ایسے ہی موجود تھا۔ بنی اسرائیل بھی روزے رکھتے تھے، یہود بھی روزے رکھتے تھے، نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، روزے کی عبادت موجود تھی۔ اس کے بارے میں صرف یہ ہوا ہے کہ کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، ان کی وضاحت کر دی گئی یا چند تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اس میں مثلا قرآن مجید نازل ہوا تو اب گویا پرانی دعاؤں کی بجائے قرآن پڑھنے کا یا سورہ فاتحہ پڑھنے کا معاملہ ہو گیا، یہی حج میں کیا ہے، یہی زکوٰۃ میں کیا ہے، بالکل جیسے پہلے یہ موجود تھے، لوگ ان سے واقف تھے، ان کے لیے کوئی اجنبی چیزیں نہیں تھیں۔ اس لیے قرآن مجید ان کی اگر تفصیل کرتا جو تحصیل حاصل ہوتی، چنانچہ اس نے حکم دیا، لوگ اس بات سے واقف تھے کہ کیا چیز ہے، یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز تھی نہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا کہ اچھا نماز کا حکم یہ ہے تو ایسے پڑھو، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ کر دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔